بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله كي نزم جو عقيدة كي تعلق سنه لكي درس جاري هي، اور آج کی نشست میں ہم اس عقیدے کو آگے بیان کرتے ہوئے امام صاحب کے اس قول سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں: وَقُلْ يَنزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفَ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. إمام صاحب رحمة الله عليه السلام ورحمة الله وبركاته. امام صاحب رحمة الله عليه ایک نئے اصل کا السلام ورحمة الله وبركاته ایک نئے اصل سے اس نظم میں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، اور یہ کہو زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ. ینزلو نازل ہوتا ہے، الجبار اللہ سبحانہ وتعالی جس کا نام الجبار ہے، فی کل لیلت ہر رات میں، بلا کیف بغیر کیفیت کے، جل یہ تعظیم اور تقدیس کے الفاظ ہیں، جل جلالہ ذو الجلال والاکرام جو مقدس اور عظیم ذات ہے، الواحد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ عظیم ہے مقدس ذات ہے جو ایک ہے، الواحد المتمدح جس کی مدح اور تعریفیں کی جاتی ہیں. یہ الفاظ ہیں جن سے امام صاحب نے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا ہے. صفت النزول، اللہ تعالیٰ کی صفت النزول کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہرے میں، جیسا کہ میں آگے دلیل بیان کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کے نزول کی طرح نہیں. جب مخلوق نازل ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. کیا خالق کے لیے بھی ضروری ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں جب مخلوق سیڑھی سے اترتا ہے، سیڑھی سے نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اوپر سے نیچے منتقل ہو گیا. یہ مخلوق کے حق میں تو درست ہے، صحیح ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منتقل ہو گیا، یہاں پہ ہم یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ نزول ہوتا کیسے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ نازل ہو تو ہم کہیں کہ ایک جگہ دوسرے کو منتقل ہو گیا. جو کہتے ہیں کہ منتقل ہونا ضروری ہے یا جہت کا ہونا ضروری ہے، یہ کیفیت بیان کرتے ہیں. جب کیفیت بیان کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں آتی ہے، جب مثلیت آتی ہے تو تشبیہ مخلوق سے ہوتی ہے، پھر انکار کر دیتے. اصل جماعت کا یہ عقیدہ ہے، جب دلیل آ گئی ہے تو پھر ایک ہی لفظ جانتے ہیں، آمنت وصدقت، آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے نازل ہوتے ہیں. تو ہمارا ایمان اس بات پہ جس کا ہمیں علم ہے، اور انکار اس بات کا جس کا ہمیں علم نہیں ہے. ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور انکار ہے کہ مخلوق کی طرح نازل ہوتے ہیں، یا کیسے نازل ہوتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، یا انتقال ہوتے اوپر سے نیچے کی طرف. نزول کا معنی عربی زبان میں ہر بندہ جانتا ہے، نزول کا معنی معروف ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال کرنا بدعت ہے، اور ایمان اس پر واجب ہے. یہ قاعدہ ہے جو ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ نے سکھایا ہے استواء کے تعلق سے. یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو اب ہر صفت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. بڑا خوبصورت اور پیارا قاعدہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر امام ابو بکر بن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کیسے بیان فرمائے. دیکھیں سبحان اللہ، وقل ينزل الجبار في كل ليلة، ہر رات میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. بلا کیف، جہاں پہ اقرار کیا تو یہاں پر ایک چیز کا انکار بھی کیا ہے. کس چیز کا انکار کیا؟ کیفیت کی. ہم کیفیت بیان نہیں کرتے. کیفیت کا انکار اس لیے کیا کہ اہل بدعت، اہل التعطیل، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکاری ہیں، چاہے کلی طور پہ جزوی طور پہ، دونوں انکاری ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے کیفیت بیان کرنا. جو ہی وہ عقل پر تولتے ہیں اللہ تعالی کے اسماء و صفات کو، تو پھر ان کے نزدیک کیفیت واضح ہو جاتی ہے. جب کیفیت کے تعلق سے وہ سوال کرتے تو آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے انکار، اسماء و صفات کے انکاری بن جاتے ہیں. بلا کیف یہ ضروری ہے، یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. جب اسماء و صفات کے باب میں آپ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، پیارے نام ہیں، صفات الکمال ہیں، تو کیفیت کی نفی آپ ضرور کرتے ہیں. سنی جو ہے وہ کیفیت کی نفی کرتا ہے کہ ہم کیفیت نہیں جانتے. بلا کیف، کیفیت کیوں نہیں؟ جل الواحد، جو عظیم ہے، مقدس ذات ہے، صرف ایک ہے، واحد ہے، اس پہ کیفیت پھر کیسے ممکن ہے؟ کیفیت اس کی ہوتی ہے. آپ کسی کیفیت کیسے جانتے ہیں؟ یا تو اس چیز کے بارے مکمل احاطہ ہو، یا اس جس چیز کو آپ جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، اور نہ وہ جسے کوئی ذات ہے، تو پھر کیفیت کہاں پہ معنی بن سکتا ہے؟ جل الواحد المتمدح، اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے، ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جو ہے تعریف کے لائق. تو پھر کیفیت کے سوال کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ. الى طبق الدنیا، طبق چھت کو کہتے ہیں، اور آسمان زمین کی چھت ہے. الدنیا، دنیا کا آسمان، یعنی پہلا آسمان جسے السماء الدنیا کہتے ہیں. الى طبق الدنیا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ یمن بفضلہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم، اپنا احسان اپنے بندوں پر عام کرنا چاہتے ہیں. یمن من سے، احسان سے، بفضلہ اپنے فضل و کرم سے. فتفرج ابواب السماء وتفتح، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے، بغیر دلیل کے رسول جماعت بات نہیں کرتے. میں یہ روایت سب آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں نزول کا ذکر بھی ہے، نازل ہونے کا ذکر بھی ہے، اور آسمان کے دروازے کھلنے کا ذکر بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ نصوص کو جمع کرتے ہیں، جب آپ قرآن کی آیات اور حدیث کو جمع کرتے ہیں کسی مسئلے کے تعلق سے، کسی کوئی حکم شرعی بیان کرنے کے لیے، تو رسول جماعت کا ایک قاعدہ ہے کہ اس مسئلے کے متعلق آپ جتنی بھی نصوص ہیں، یعنی قرآن کی آیات اور احادیث جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد آپ پھر حکم جاری کرتے ہیں. یہ اہل سنت جماعت کی نشانی ہے. اہل بدعہ و خرافات کی کیا نشانی ہے؟ وہ پہلے فتویٰ دیتے ہیں اور پھر نصوص بیان کرتے ہیں. پہلے عقل استعمال کی, فتویٰ دے دیا, اب اس فتوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں اور حدیث میں دیکھتے ہیں. آیت نہیں ملی, کوئی دور سے کوئی معنی کہیں پہ بنتا ہے, اس کی تعویل تحریف کر کے اسے پیش کر دیتے ہیں. کوئی حدیث اگر ملتی ہے ضعیف یا موضوع, اسے پیش کر دیتے ہیں. اگر صحیح حدیث ہے تو اس کو, اگر صراحتاً بھی نہیں تو اس کو چپکا دیتے زبردستی. وہ دوسرا نشانی کیا ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بعض کو لیتے ہیں بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. جو اپنے عقل کے مطابق ہے لے لی آیت اور حدیث, اور جو عقل کے مطابق اور اپنے فتوے کے مطابق آیت اور حدیث نہ ہو, جو مخالف ہوئی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دو لفظوں میں اس کی نفی کر دیتے ہیں. آیت ہے یا تو یہ, اگر آیت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی واضح دلیل نہیں, یعنی تعویل کرتے ہیں. اگر حدیث ہے تو ضعیف ہے, چاہے صحیحین میں ہو چاہے وہ حدیث پر امت کا اتفاق ہو, ان کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. اچھا, یقول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نازل ہوتے تو فرماتے ہیں, الا مستغفر, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, یلق غافر, جو ایک مغفرت کرنے والے کو پالے اس وقت میں, وہ مستمنح خیرا, اور کوئی خیر طلب کرنا چاہتا ہے, وہ رزقا, اور رزق طلب کرنا چاہتا ہے, فیمنح, اسے دے دیا جائے. سبحان اللہ, یہ باتیں کہاں سے ہیں امام صاحب؟ آپ جو ایک سب کچھ کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں روا ذاک قوم, اس بات کو روایت کیا ہے ایسی قوم نے, لا يرد حدیثهم, جن کی حدیث رد نہیں کی جا سکتی. روا ذاک قوم لا يرد حدیثهم, الا خاب قوم, کیا ذیل و خوار ہوئی اور خسارے میں ایسی قوم رہی؟ کیسی قوم؟ کذبوہم وقبحوا, جن لوگوں نے ان روایات کی تکذیب کی ہے اور ان کی تقبیح و تذلیل کی گئی ہے, ان لوگوں کی جنہوں جھٹلائے ہیں ان کی تقبیح قباحت سے اور تذلیل کی گئی ہے. کوئی چیز سمجھ نہیں ہے ترجمے میں تو بتا دیتا ہوں میں. رو ادا کا روایت کیا ان کو, یعنی اس قول کے, ان احادیث کو, قوم نکرہ ہے, ایک قوم یا ایسی قوم, لا يرد, نہیں رد کی جاتی یا نہیں رد کیا جاتا کیا, حدیثهم, ان کی حدیث, الا خاب قوم, کیسی قوم ہلاک اور خسارے میں نہیں ہوتی, کیسی قوم, کذبوہم, جنہوں نے ان کی تکذیب کی, کس کی؟ ان راویوں کی تکذیب کی جنہوں نے حدیث بیان کی ہے, تو قبحوا, اور ان کی تقبیح کی گئی, مبنی للمجهول ہے, ان کی تقبیح اور تذلیل کی گئی جن لوگوں نے ان راویوں کی حدیث کو رد کیا. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے, اور یہ حدیث جو جس میں صفت النزول کا ذکر ہے, صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث میں 7494 7494, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 758 758. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, يقول من يدعوني فاستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ينزل, نازل ہوتے ہیں, ربنا, ہمارا رب, تبارك وتعالى, کل لیلتن, ہر رات کو, الی السماء الدنیا, دنیا کے آسمان تک, کس وقت, حین یبقى ثلث اللیل الآخر, جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے آخری تہائی، یقولو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت، من یدعونی، کون ہے جو میری دعا کرے اور مجھ سے مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألونی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، اور میں اسے دوں جو وہ مانگتا ہے جو طلب کرتا ہے، من یستغفرونی، کون ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے، فاغفر لہ، بس میں اس کی مغفرت کر دوں. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. اور دوسری روایت میں، مسند احمد کی روایت میں، آسمان کے دروازے کھلنے کا ذکر ہے. مسند احمد حدیث نمبر 3672، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، متفق علیہ کی روایت کی راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور مسند احمد کی روایت کے راوی ہیں صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان ثلث الليل الباقی، جب رات کا آخر تہائی حصہ بچ جاتا ہے، یحبط اللہ عز وجل الى الدنیا الى السماء، یحبط، حبوط، نزول کے معنی میں ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، اللہ جل شانہ نازل ہوتے ہیں، الى السماء الدنیا، دنیا کے آسمان طرف، ثم تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ثم يبسط يده فيقول، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کھول دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل من سائل يعطى سؤله، کوئی ہے سوال کر رہا ہے اس کی طلب پوری کی جائے اور جو وہ چاہتے اسے دے دیا جائے، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، اللہ تعالیٰ ویسے رہیں گے جب تک کہ فجر کا طلوع نہیں ہوتا، یعنی فجر تک. یہ دلیل ہے اس صفت کی. اور امام صاحب نے غالباً یہ چھٹا اصول بیان کیا ہے یہاں پہ، اپنے یہاں جتنے ہم نے بیان کیے ہیں تقریباً جو ہم یہاں پہ گن رہے ہیں، تو چھٹا اصول جو ہے اس عقیدے میں وہ یہ ہے، اثبات صفت النزول للہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے صفت النزول کا ثبوت. اصول جماعت کا اجماع ہے اس معاملے میں، اصول جماعت کا اجماع ہے. بعض متاخرین نے تاویل سے کام لیا ہے اور ان سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ بعض لوگ آپ کو کہیں گے تو ہمارے پاس سلف کے اقوال ہیں، سلف کے اقوال وہ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں اور جو معروف ہیں. بعض علماء جو متاخرین خاص طور پہ، ان سے اس معاملے ایک غلطی ہوئی ہے، اور کیونکہ اشعریت عام تھی اور صوفیت بھی عام تھی، تو امام نووی، امام ابن حجر عسقلانی جیسے بڑے علماء بھی اس صفت کے تعلق سے تھوڑا سا تاویل سے کام لیا، اور جو معتزلی تھے اشعری ماتوریدی، انہوں نے تو مکمل طور پہ انکار کیا، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا لیکن تھوڑے سے تاویل سے کام لیا اس معاملے میں. جہمیہ اور معتزلہ نے دو لفظوں میں انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہماری عقل نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی آپ کی عقل بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نزول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جب انتقال ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو پھر اس میں جہت بھی لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ چیزیں جسم کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے، اور حرکت سے بھی، کیونکہ حرکت بھی لازم آتی ہے، انتقال میں حرکت ہوتی ہے، تو حرکت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ حرکت نہیں کرتا. اس کے جواب میں، یعنی غلط فہمی ہے ان کی، اس کے جواب میں چند اہم باتیں، چند قواعد ہیں، اگر ہم یاد کر لیں تھوڑے سے تو انشاءاللہ معاملہ جو ہے بالکل آسان رہے گا. پہلا قاعدہ, یہ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں, یہ سوال آپ لوگوں سے بہتر لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں آئے؟ صحابہ کرام اور اجمعین امت کے اولیاؤں کے سردار ہیں, ان میں سے کسی نے سوال کیوں نہیں کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ حدیث سنی ہے نا, کیوں نہیں کسی نے سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں یعنی عرش چھوڑ لیتے ہیں, حرکت کرتے ہیں, اوپر نیچے کی طرف آتے ہیں, جہت لازم ہوتی ہے, جسم لازم ہوتا ہے, یہ لازم ہوتا ہے, وہ لازم ہوتا ہے, یہ سوال کیا؟ کوئی دکھا دے, کوئی کسی کتاب میں دکھا دے, واللہ ملے گا نہیں, کسی نے سوال نہیں کیا. اچھا صحابہ نے تو نہیں کیا, ان کے شاگرد نے تو کیا ہوگا نا, تابعین نے تو کیا ہوگا, اتباع التابعین نے تو کیا ہوگا, پہلے تین بہترین زمانوں میں کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ کہ عقلیں پاک تھی, سلیم تھی, دل پاک تھے اور عقل بھی صاف تھی. آہستہ آہستہ جیسے ہی وحی کے نور سے زمانہ دور ہوتا گیا, دل میں آہستہ آہستہ ملاوٹ ہونا شروع ہوئی, اور یہ روشنی جو تھی وحی کی, یہ تھوڑی سی مدھم ہونا ہوئی شروع ہوئی آہستہ آہستہ. اور پھر ایسا زمانہ آیا کہ اس عقل نے, اس مسکین عقل نے اپنے رب کے تعلق سے سوچنا شروع کر دیا. پہلے سوچ رہی شریعت کے بارے میں, اور پھر اور سوچنا بھی چاہیے شریعت کے احکام بغیر عقل کیسے سمجھ سکتے ہیں. لیکن آہستہ سے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, تفرقہ ہوا امت میں, خوارج نکلے. خوارج نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے طرف سے کوئی بات کی؟ خوارج بدعتی گروہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ پہلے جو گروہ نکلے تھے اور جو بعد میں آخر میں آئے, انہیں فرق دیکھیں. خوارج کے خروج کی وجہ بدعقیدگی, بدعت کی وجہ کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ, فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. صحابہ کرام نے فیصلہ صحیح نہیں کیا, سید علی نے اللہ انہوں نے, اس لیے ہم نے خروج کیا. عبدالرحمن بن ملجم جیسا شخص سید علی کے گروہ میں تھا, صفین کی جنگ میں کہاں تھا عبدالرحمن بن ملجم بتائے؟ سید علی کے گروہ میں تھا. جتنے بھی خوارج سید علی کے خلاف تھے, یہ سارے کے سارے سید علی کے گروہ میں تھے, جنگ صفین میں سید معاویہ کے خلاف تھے. اور یہی گروہ سید علی سے کیوں دوری اختیار کی, بلکہ عبدالرحمن بن ملجم ملعون نے کیوں قتل کیا سید علی رضی اللہ عنہ, کیا وجہ تھی؟ ان الحکم الا للہ, سید علی نے فیصلہ نہیں کیا قرآن کے مطابق, اللہ کا فیصلہ نہیں تھا, بشر کا فیصلہ تھا, اور بشر قانون سازی کی ہے تو کافر ہے. پھر رافضی آئے خلافت کے معاملے میں آہستہ آہستہ, اصل تو مقصد کچھ اور تھا. یہ خوارج کا نکلنا اور روافض کا نکلنا ایک ظالم شخص کی وجہ سے ہوا سارا, عبداللہ بن سبأ الیہودی, ابن السوداء کالے کا بیٹا, معروف ہے تاریخ, ابن السوداء وہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. بس ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کردار سے ان کے والدین کی تعظیم کی جاتی ہے, عزت سے نام دیا جاتا ہے, اور بعض ایسے بدکار لوگ ہوتے ہیں جن کی بدکاری کا اثر ان کے والدین تک بھی پہنچ جاتا ہے. اب پوچھیں ابن السوداء تاریخ میں ایک ہی نام آئے گا, اب گوگل پہ جائیں جہاں پر بھی لکھیں ابن السوداء, عبداللہ بن سبأ یہودی کا نام آئے گا. ماں اس کی ہوگی کالے رنگ کی, مشکل نہیں ہے اس میں, لیکن ابن السوداء یہ اس کا نام لقب اسے رکھ دینا, کنیا ابن السوداء کنیا اس کی اس طرح سے کر دینا, کیونکہ دل میں کالک تھی, اس کا اثر اس کی زبان پہ ہوا, پھر اس کے کردار میں ہوا, پھر اس کے ساتھ چپک رہ گیا, تاریخ نے نہیں معاف کیا اسے, آج تک ابن السوداء ہے. وہ یہودی تھا, یمن سے آیا اپنی یہودیت کو پھیلانے کے لیے, نہیں پھیلا سکا, تو اسلام تو باقی نہ رہے نا, یہودیت نہیں پھیلتی نہ پھیلے, اس کی ضرورت نہیں ہمیں. اور ہمیشہ اہل بدعت کا یہ کام رہا ہے, اہل کفر بدعت کا ایک جیسا کام ہے, اپنے کفر کو پھیلاؤ, نہیں پھیلا سکتے تو ایمان کیوں باقی رہے؟ اس میں تو کوئی توڑ پھوڑ کرو, جتنی کر سکتے ہو, سارا ختم نہیں کر سکتے ہو, کچھ تو ملاوٹ کر دو, شکوں کو شبہات ڈال دو, آپس میں لڑوا دو, کچھ تو کرو نا. ابن سبأ نے یہی کام لیا, اور کب آیا؟ جب سید عمر رضی اللہ عنہ کیا قتل ہو اور شہید کیا گیا. ابلول مجوسی نے قتل کیا, وہ بھی ایران سے آیا اور آگ کا پجاری تھا, جھوٹا کلمہ پڑھا, مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا رہا پہلی صف میں, یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا مومن ہوں, پرہیزگار ہوں. دل میں کفر, جسم پہ ایمان, دل میں تو کفر ہے. سن عمر رضی اللہ عنہ جب تکبیر تحریمہ پڑھی, لوہار کا کام کرتا تھا اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا, غلامی بھی اختیار کی, مقصد ایک تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ہے. سفر کیا, گھر سے نکلا, غلامی اختیار کی, جد و جہد کی محنت کرتا رہا. اب لوہار کا کام گرمی میں کر, لوہے کا کام کرنا کوئی آسان ہے؟ اور خاص خنجر بنا کے رکھا تھا خاص وقت کے لیے, اسے عمر اسے بچنا پائے. بہترین موقع نماز, اس سے کوئی بہتر موقع ملا نہیں, اسے قتل کر دیا. اور یہ اس نے کیوں کیا؟ ایک اعلان کیا یزد جرد نے, پارسیوں کے بادشاہ نے, جب دیکھا جسے عمر خطار رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر فتوحات پر فتوحات, اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور وہ ایک شہر سے دوسرے شہر, تیسرے شہر, چوتھے شہر, کیا لوگ ہیں یہ؟ کل تک انگلش ہم دیکھتے رہے, کیونکہ پارسی جو تھے, کسرا جو تھا, اس کی حکومت یونان تک جا پہنچی. وہاں پہ یہ دیکھیں کتنا پھیل چکا تھا, وہ چاہتا پوری دنیا میرے قبضے میں ہو. جہاں پر پانی وغیرہ دیکھتا تھا کہ جس میں سرسبز پانی ہے, اس کی فوج لاکھوں کے تعداد میں تھی اس زمانے میں, جہاں سے گزرتے زمین ہلتی تھی. مکہ کی صحرا کی طرف دیکھا نہیں, صحرا میں کیا کرے گا, ہاں کون سا پانی مل رہا تھا اسے, تو یہ سمجھتا تھا یہ لوگ انسانی جانور ہیں. اس کی سوچ تھی ایک قتل و غارت کرنی ایک دوسرے, اسلام سے پہلے قتل و غارت کرنی دوسرے کی, اور کوئی تہذیب نہیں, کوئی آداب نہیں, بس صحرا میں رہتے ہیں, خشک لوگ ہیں, سنگ دل لوگ ہیں. لیکن جب یہ دیکھے یہی لوگ تھوڑے سے عرصے میں یہ دنیا کے فاتح بنتے جا رہے ہیں, اپنی سلطنت اس کی لرز گئی, تو اس نے ایک آخری وقت میں اس سلطنت ٹوٹنے سے کچھ دیر پہلے, کچھ سال پہلے, اس نے اعلان کیا سب کو اکٹھا کر کے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں کہا کہ اگر تم لوگوں نے عمر کو قتل کرنا ہے تو عمر کے گھر میں گھس کے قتل کرنا ہوگا, باہر سے عمر قتل تم کر نہیں سکتے ہو. گھر میں کیسے گھسے؟ کلمہ پڑھ لو, سیدھے ساتھ لوگ ہیں بےچارے, کلمہ پڑھ لو ان کے سامنے, دل میں جو کچھ بھی کرتے رہو زبان سے کلمہ پڑھ لو, ان میں شامل ہو جاؤ, وقت ملتے ہی قتل کر دو. یہ بات ابو الاولیٰ کے سمجھ میں آئی, الشقی, اور نکلا اپنے گھر سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. کئی سالوں تک غلامی کے اندھیرے میں رہا, اور اس کے بعد مقصد اس کا مکمل ہوا. جب یہ بات عام ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا اور ایک مجوسی نے قتل کیا ہے, تو عبداللہ بن سبأ یہودی نے یہی کام کرنے کے لیے یمن سے نکلا, اور آ کے دیکھا کہ ہمیشہ البدایہ سب سے پہلے تجزیہ کرتے کہ ہو کیا رہا ہے مسلمانوں میں, اہل کفر, اہل بدعت, اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں, دشمن اسلام, دشمن سنت, یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت یہ کافر دیکھتے ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں. جو چیز ان کے ویک پوائنٹس دیکھتے ہیں, ویک پوائنٹ اس زمانے میں جب آئے تو سید عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, اور مسلمان آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ سید عثمان رضی اللہ عنہ سے بعض غلطی ہو رہی ہے اپنے مجالس میں. علماء روکتے تھے کہ حکمران وقت کے تعلق سے عام مجالس میں ان کے خلاف بات نہیں کی جاتی, لوگ متنفر ہوتے ہیں, پھر انقلاب بغاوت کی بات آتی ہے جو شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے. تو اس نے دیکھا ابھی بغاوت کی بات نہیں ہوئی, ابھی صرف یہ ہو رہا تھا کہ سید عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا, اور ان کے بیت المال سے ان کا جو ہے تنخواہ بھی بڑھا دی, اور بعض جو ولاد تھے جو گورنر تھے ان کو بھی یعنی دس ان کی دست بردار کر دیا. ایسی چیزیں عام ہو رہی تھی, تو اس نے ایک پوچھا لوگوں سے کہ بھائی سب سے اچھے لوگ کون ہیں ان میں سے، نام آئے تین چار، سیدنا علی بن ابی طالب کا نام ہے، سیدنا عثمان کا نام ہے، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عائشہ ام شرب الجنہ کا نام آیا. پھر دیکھا زیادہ رشتے دار، زیادہ قریبی کون رشتے دار اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا علی زیادہ قریبی رشتے دار ہیں، ہسٹری ذرا پڑھی ان کی، پوچھا پتہ لگا کہ آپ سلم کے گھر میں انہوں نے پرورش حاصل کی، سب سے پہلے اسلام قبول کیا بچوں میں سے پورے جب جانا، اور لوگوں کے دل میں اہل بیت سے ویسے محبت تھی، یہ کوئی دراڑ نہیں تھی، کوئی صحابہ کرام تھے یا تابعین، زبردست سے اسی قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے. پھر چند چیزیں تاریخ میں ہوئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے وقت بیعت میں سیدنا علی تھوڑے سے دیر سے بیعت کی، سیدنا فاطمہ نے تھوڑی سے دیر سے بیعت کی، یہ دیری کیوں ہوئی؟ دیکھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ دیکھیں، اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ چل سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی اس بات کو آپس میں ان کو لڑوا دیا جائے، وہ یہ کہیں کہ افضل کون ہے، سیدنا علی ہے یا سیدنا عثمان ہے؟ خلافت سیدنا عثمان کے پاس ہے، تو ہونا تو علی چاہیے تھا، ابھی خلافت کی بات نہیں کی اس نے، افضل کون ہے؟ یہ آل بیت میں سے بھی ہے، علیہ السلام کے زیادہ قریبی رشتے دار بھی ہے، تو لوگوں نے تو کان دھرے تھوڑے سے، اہل بدع بھی تھے دوسرے بھی تھے، لیکن اس وقت بدعت اتنی عام نہیں تھی، لیکن نو مسلم آ رہے تھے عجم سے، کافی آ رہے تھے، جو ابھی نو مسلم تھے، ابھی علم بہت کچھ سیکھنا تھا، تو کان دھرنا شروع کیے. اعراب نو مسلم ہوئے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، بدو تھے، ہر بات ان کے لیے ہر وقت سونا نظر آتا تھا ان کو. تو عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنا چال سے، اپنے اس جال میں اور چال میں ان لوگوں کو پسانا شروع کیا، لیکن مکہ میں ناکام ہوا، علم تھا، علماء تھے، مدینہ گیا وہاں پر بھی ناکام ہوا، مصر کی طرف گیا، مصر میں بڑے کان دھرنے والے لوگ تھے، اور کان صرف دھرے نہیں بلکہ عمل بھی کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات عام ہونا شروع ہوئی. بلکہ مدینہ سے نکلنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ یہ فتنہ بڑھتا گیا، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے زمانے، پھر سیدنا علی کے زمانے میں اور یہ بڑھ گیا. عبداللہ بن سبا یہودی جب مصر پہنچا تو لوگوں میں یہ بات عام کرنا شروع کی کہ سیدنا علی جو ہیں وہ عثمان سے بہتر ہیں. پھر چند فضائل بیان کی، آہستہ آہستہ لوگوں نے سنا. پھر ایک وقت آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ خلافت کے حقدار تھے. پھر اگلی بات اسٹیپ آنا تھا، جب حقدار تھے پھر صحابہ نے کیوں نہیں دیا حق ان کو؟ پھر بغض آہستہ سے شروع ہو. پھر سیدنا عثمان تک بات آئی کہ یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں روکنا چاہیے. روکیں گے کیسے؟ روکیں گے ہم لوگ اپنے ہاتھ سے، روکیں گے ہم لوگ حج کے بہانے سے آئے، حج کرنا ہے. مدینہ میں کئی ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، آہستہ آہستہ جمع ہوتے گئے. سیدنا عثمان کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا. پھر انہیں لوگوں نے سیدنا علی کے ساتھ ملے، پھر سیدنا علی کے خلاف بھی ہو گئے. الغرض اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے کوئی بات نہیں تھی، میں یہ کہہ رہا تھا. بات ہوئی حکم اللہ للہ، حکم شرعی کی بات ہوئی. پھر عبدالرب صاحب یہودی آیا، جو خوارج کے بعد یہ رفض کا، روافض میں کون پہلے بہتر ہے، کون صحابی بہتر ہے، اس پہ بات ہوئی. تو اللہ کی ذات کے تعلق سے ابھی تک بات نہیں ہوئی. پھر جہمی آئے، یہاں سے اسٹارٹ ہوا اسماء و صفات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. پھر معتزلی آئے، پھر اشاعرہ، ماتوریدی، پھر دروازہ شرک کھل گیا، وہ تاخیر میں بات. میں یہ کہہ رہا تھا کہ چند قاعدے یاد رکھنے، ان قاعدوں سے انشاءاللہ جب آپ سمجھیں گے تو یہ لوگ جو تان کرتے ہیں، اگرچہ نوح بن حجر بھی شامل، دوسرے بھی شامل ہو، تو انہوں نے یہاں پر سلف کی مخالفت کی ہے، اور یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی ہے. پہلا قاعدہ جو ہے اسماء و صفات کے باب میں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہر علم میں مطلقا اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے، اللہ کے ذات کے تعلق سے اللہ سے بہتر کوئی جاننے والے نہیں ہیں. نمبر دو، مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں ان وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو اعلم باللہ من خلق اللہ، مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بہتر جاننے والے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الہوا انہو الا وحی یوحا. تیسرے نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی ہم باتیں، علم غیب ہے، الایمان باللہ کا تعلق علم غیب سے ہے مکمل طور پہ. اور علم غیب کے تعلق سے یہ قاعدہ ہے بغیر علم کے بات نہیں کی جاتی، اور علم وحی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. دوسرا قاعدہ اس کے تعلق سے، چوتھے نمبر پہ اس علم کے تعلق سے، یعنی یہ پہلا جواب ہی ان قاعدوں کو سمجھ، یہ جو مخالفت کرتے ہیں. دوسرا جواب جو یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصاحت اور بلاغت اور بیان میں کوئی بھی مخلوق موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ کو بیان کرنے میں، میسج اور پیغام پہنچانے میں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصاحت والا، زیادہ بلاغت والا اور زیادہ بہترین انداز سے بیان کرنے والا کوئی مخلوق بھی نہیں ہے. ایک تو علم بھی سب سے زیادہ ہے، پھر بیان کرنا اور بیان کرنے کا انداز، فصاحت اور بلاغت، عربی زبان کی مہارت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اسماء و صفات کے باب میں جتنی بھی نصوص ہیں ان کے تعلق سلف فرماتے ہیں نمرها کما جاءت، جیسے آئے ہیں ہم ان کو ویسے ہی آگے بیان کر دیتے ہیں. نمرها کما جاءت، مرور آگے کرنے سے ہم گزار دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں. کما جاءت، جیسے کہ بیان کی گئی، جیسے آئی ہیں، یعنی شریعت کے الفاظ میں، نصوص میں، قرآن میں اور صحیح حدیث میں. کیا معنی اس کا نمرها کما جاءت؟ معنی یہ ہے کہ اس کا معنی ہم ویسے سمجھتے ہیں جیسے کہ عام عرب سمجھتے ہیں. جو معنی ہے وہی جو عام عربی زبان سے مقصود ہے، کہ اس کا معنی کیا ہے. تو نمرها کما جاءت یعنی اس کا ظاہر ہے، جو ظاہر معنی ہے وہی ظاہر معنی ہم اس ظاہر معنی کے بنیاد پر ہی ہم سمجھیں گے. یہ ظاہر معنی کون سا ہے؟ جو عربی زبان بولنے والے عام طور پر سمجھتے ہیں بغیر کسی دوسرے الفاظ ساتھ ملانے سے. اب صفت النزول، ہر عربی زبان والا سمجھنے والا جانتا ہے کہ نزول کا معنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یہ معنی ہے اس کا. یہ کوئی بے معنی لفظ ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بے معنی لفظ نہیں ہے. اور پھر پانچواں قاعدہ تو شیخ نے خود بیان کی، بلا کیف، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کے، بغیر تعطیل، بغیر انکار کے اور بغیر تحریف کے. کتنے؟ چار ہو گئے. پانچواں قاعدہ، جب ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں تو ہم اپنے علم کی نفی، کیفیت کی نفی کرتے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کیفیت کیسی ہے. جب ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں، کیفیت یعنی کیسے، کس چیز کی کیفیت کیا ہے، جب ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں تو ہم کیفیت کے علم کی نفی کرتے ہیں، کیفیت کے وجود کی نفی نہیں کرتے. ظاہر کوئی کیفیت تو ہوگی، ہمارے علم میں کیفیت نہیں ہے کیسی ہے، کوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے امام مالک نے کیا فرمایا، والکیف مجهول یا والکیف معدوم، فرق ہے دونوں میں. مجہول ہم نہیں جانتے ہے کہ نہیں ہے، ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، مجہول معدوم کہ ہے ہی نہیں، تو کیفیت کو ہم نفی نہیں کرتے ہیں، کیفیت ہے ہی نہیں، جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، دونوں میں فرق واضح ہے، کیونکہ یا موجود ہے یا معلوم ہے، معلوم موجود بھی ہے نا، معلوم ہے یا مجہول ہے یا معدوم ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اہل بدعت نے کیا کہا ہے، ینزل ربنا کے تعلق سے کہتے ہیں ینزل الملک، فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ نازل نہیں ہوتا، کیونکہ حرکت لازم آتی ہے، جہت لازم آتی ہے، تجسیم لازم آتی ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود نازل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نازل ہوتے ہیں. اب یہ بھی جانے کہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث احاد نہیں ہے. علی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تقریباً 18 صحابی کے نام لے کے حدیث کو بیان کیا ہے اور فرما کہ متواتر حدیث ہے. اور اصول کیا ہے اہل بدعت کے، مکرین صفات کے اصول کیا ہیں، کہ حدیث احاد ہم عقیدے میں نہیں لیتے. اچھا یہ تو متواتر ہے، کیوں نہیں لیتے؟ تو ان کا یہ قاعدہ بھی جھوٹا ثابت ہوا، جو عقل نہیں مانتی وہ نہیں مانتے، سیدھے کیوں نہیں کہتے بھائی؟ یہ تو ایک کہتے چور کی داڑھی میں تنکا، یا ڈوبنے والے کو تنکے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کیوں کہتے ہو کہ احاد حدیث ہے، جو متواتر نہیں وہ احاد، جو احاد حدیث ہے وہ عقیدے کے باب میں ہم نہیں لیتے. اچھا یہ تو متواتر ہے، یہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہتے ہیں کیونکہ اس میں حرکت لازم آتی ہے، اور حرکت لازم آتی ہے، حرکت تو مخلوق کرتے ہیں، خالق کہاں کرتا ہے، تو عقل تو نہیں مانتی، تو ہم کیسے، تو سیدھا کہو نا ہماری عقل نہیں مانتی. یہ نیا شوشہ کہاں سے آ گیا؟ معتزلہ سب سے پہلے، یہ فتنہ معتزلہ ایجاد کے سب سے پہلے، کہ حدیث متواتر ہے احاد ہے، کوئی شک نہیں، قسم ہے حدیث کی ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں، رسول جماعت بھی کہتے ہیں ٹھیک متواتر احاد ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن اسے اس انداز سے بیان کر رہا کہ احاد ہے تو عقیدے کے بعد میں نہیں لیتے ہم. اور ائمہ سلف نے، فقہا اور محدثین دونوں نے ایک مشہور معروف قول ہے ان کا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، یہ فرمایا کہ عقیدے کے باب میں یا احکام کے باب میں، عمل کے باب میں، یا حدیث جو ہے وہ متواتر ہے، احاد ہے، کچھ کہا، سیدھی بات دو دو کتنی، ایک جملہ ہے، اذا صح الحدیث وہ مذہبی، وہ میرا مذہب، میرا دین ہے، بس حدیث صحیح ثابت ہو جائے، متواتر ہے، احاد ہے، احاد کی کوئی قسم بھی ہو، کتنی قسم ہے احاد کی وہ جانتا ہے، تین ہیں، کون سی ہے، غریب، عزیز، مشہور، یہ ترتیب ہے. بارک اللہ فیک. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، آئیے دیکھیں یہ بات صحیح، مجھے یہ بتائیں اس غلط فہمی کا جواب پہلے سن لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ینزل ربنا یا ملک ربنا، ینزل ربنا، جتنی بھی احادیث جو متواتر ساری ہیں، ایک حدیث میں ملک کا لفظ نہیں ہے، ایک حدیث میں بھی. ابھی قاعدہ کیا تھا، سب سے زیادہ مخلوق میں سے اللہ تعالی سے کون جاننے والا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد والا قاعدہ، فصاحت اور بلاغت سب سے زیادہ کس کو عطا کی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے عقل والے، جو اپنے عقل کو آگے کرتے رہتے ہو، یہ کیسی عقل ہے، اور کس طریقے سے تمہاری اس عجیب سی عقل نے تمہارے مجبور کر دیے یہ عجیب، ایسے عجیب قول کہتے ہوئے، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرماتے ہیں ینزل ربنا، ایک مرتبہ یہ نہ فرما سکے ینزل ملک ربنا. آپ جانتے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے، چل ان سے پوچھتے ہیں، پہلا سوال ان سے کرتے ہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نازل ہوا، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صاحب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ نازل اللہ ہوا یا اللہ کا فرشتہ ہوا؟ پہلا سوال. اگر وہ کہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اور ہم نے جان لیا، کفر ہے. وہ بات جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ جان سکے، تم لوگوں نے جان لیا، وہ بھی اللہ تعالی ذات کے تعلق سے، جس پر وحی نازل ہوتی وہ نہ جان سکا، جس وحی نازل نہیں ہو سکتے اس نے جان لیا ہے. اگر اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، تو پھر جب جان لے تو پھر بیان کیوں نہیں کیا؟ ایک مرتبہ تو بیان کر دیتے. کتنی متواتر احادیث ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے، ان گنت لوگوں نے. ایک مرتبہ تو کہہ دیتے نا، ایک مرتبہ فرما دیتے ینزل ملک ربنا. ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. اچھا، اس سے پہلے، بیان سے پہلے، کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت کے ساتھ، جب جان لیا فصاحت کے ساتھ بیان کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اگر کہتے نہیں کر سکتے، پھر تہمت ہے حق کو چھپانے کی. اگر کہتے ہیں کہ قادر ہے، تو پھر یہ طعن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قادر بھی تھے اور فصیح بھی تھے، بلیغ بھی تھے، لیکن ایک مرتبہ بیان نہیں فرمایا. تو یہ طعن ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے حق کو چھپایا ہے. سبحان اللہ. اور کسی اور نے کہا کہ اللہ نازل نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. پھر وہی بات، ینزل ربنا وینزل حکم یا امر ربنا، فرق ہے دونوں میں نا. وہی جواب ہے. تو دونوں صورتوں میں ینزل ملک ربنا ینزل امر ربنا یہ مقصود ہے ہی نہیں. اگر یہ مقصود ہوتا کہ اللہ نازل نہیں ہوں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے شان، بلکہ فرشتے نازل ہوگا یا اللہ کا حکم نازل ہوگا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے. اگر ایک حدیث میں فرما دیا ہوتا نا، ایک حدیث میں، تو ہم کہتے کہ وہ عام تھی، یہ خاص ہے، خاص کو لیتے، عام کو چھوڑ دیتے. یا مطلق ہے، یہ مقید ہے، تو مطلق چھوڑ کے ہم مقید کو لے لیتے. نہیں، ینزل ربنا کی سارے حدیث، ایک حدیث صحیح ثابت ہو جاتی، ہم کہتے ہیں یہاں پر جو مقصد ہے ینزل ربنا یعنی امر ربنا، کو اس حدیث نے اس کو خاص کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے، اللہ کا حکم نازل، یا اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں آج. لیکن جب ہمیں یہ ایسی دلیل ایک بھی نہیں ملی، ہمیں ہم کس منہ سے کس زبان سے یہ جھوٹ باندھ سکتے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور عبد القیم نے، میں 18 کہے تھے، 28 صحابی، 18 نہیں، 28 مختلف صحابہ سے یہ روایت جو ہے، صرف صحابہ کے طبقے میں 28 صحابی ہیں، اور آگے تابعیت و تابعیت کتنی نے روایت کیا کہ متواتر حدیث ہے، جیسے کہ السواق المرسلہ میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے. آج کے نصف میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امام صاحب جو ہیں وہ ایک اور اصل بیان کرتے ہیں. وقل ان خیر الناس بعد محمد وزیراہ قدما ثم عثمان الارجح، سب سے بہترین لوگ اس دنیا میں کون ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان کے تعلق سے امام صاحب نے جو سب سے زیادہ یعنی الفاظ ہیں اور اس نظم میں جو بیت ہیں وہ صحابہ کرام کے تعلق سے انہوں نے بیان فرمائے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ صحابہ کرام کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سر صالحین کا کیا عقیدہ تھا، آج ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا ہمارا عقیدہ وہی تھا، وہی ہے جو عقیدہ سر صالحین کا تھا. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو فوراً توبہ کر لیں اور اپنا عقیدہ درست کر لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.